الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ صدق الله العظيم.
گزشتہ مضمون جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اس میں روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری جس کو حسد کہا جاتا ہے، اس سے متعلق مضمون شروع کیا گیا ہے. آج بھی اسی حسد سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ اور بزرگان دین کی نصیحتیں بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ تمام کی تمام ان روحانی بیماریوں سے حفاظت نصیب فرما دے کہ جس کی وجہ سے انسان کا دین اور دنیا دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. گزشتہ مضمون کے آخر میں نے عرض کیا تھا کہ آسمان پر سب سے پہلے رونما ہونے والا جو گناہ ہے وہ یہی حسد ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا مرحلہ جب دیکھا تو حسد کی آگ میں مبتلا ہوا، اور پھر اس کے لیے اس نے طرح طرح کی تدابیر کی. اسی حسد کی آگ کا نتیجہ تھا کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود مسعود تیار فرما لینے کے بعد اس میں روح پھونک دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اب ان کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، تو سب کے سب تو سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس ملعون بننے والا تھا، مردود ہونے والا تھا. اللہ کی طرف سے اس پر چونکہ لعنت پڑنے والی تھی، اللہ کے دربار سے وہ پھٹکار مارا بننے والا تھا، اس لیے اس حکم کی تعمیل کے بجائے وہ اللہ تعالی سے حیل حجت کرنے لگا. ابتدا میں حسد کی آگ میں مبتلا تھا اور اس کا نتیجہ تکبر کی شکل میں نکلا کہ وہ تکبر کرنے لگا، اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل اور برتر جانتے ہوئے ان کے سامنے سربہ سجود نہیں ہوا. اور پھر اسی حسد کی آگ کا نتیجہ تھا کہ اس نے آخر کار حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے نکلوا کر ہی چھوڑا. آپ تو اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ جنت کے اندر نعمتوں میں آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن یہ چونکہ راندہ درگاہ ہو چکا تھا تو اس کو یہ آگ لگی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا وہ اتنے عیش و آرام میں جنت کی نعمتوں میں مزے اڑائے، یہ اس کو کسی طرح گوارا نہیں تھا. تو اس نے مختلف تدبیریں کی. آخرکار جو تدبیر کارگر ثابت ہوئی تو جس چیز سے اللہ تعالی نے منع فرمایا تھا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ دونوں کے دونوں اس جنت میں آرام سے رہیں، جو دل چاہے کھائیں، جہاں دل چاہے جائیں، ساری چیزیں آپ کے لیے چھوٹ دے دی گئی سوائے ایک چیز سے آپ کو منع کر دیا گیا. تو ابلیس ملعون نے اسی چیز پر آپ کو آمادہ کرنے کے لیے آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا کو اکسایا اور بتایا کہ یہی وہ چیز ہے کہ اگر اس کو تم نے استعمال کر لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے. دھوکہ بھی دیا، غلط بیانی کی، جھوٹ بول کر حضرت حوا علیہ السلام کو اسی ممنوعہ درخت کے کھانے پر آمادہ کر دیا کہ جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا. غرض یہ کہ آخر کار اسی حسد کی آگ کا نتیجہ اس انداز میں نکلا کہ اس نے اپنا انتقام لیا کہ حضرت آدم جب اس درخت کو کھا بیٹھے جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا، تو نتیجہ بھی یہ نکلا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تم دونوں میاں بیوی زمین پر اتر جاؤ. اور یہ چونکہ اللہ پاک کی طرف سے فیصلے تو پہلے سے مقرر ہو چکے تھے، زمین کا چونکہ حضرت انسان کو خلیفہ بنانا تھا، لیکن یہ اللہ پاک کی حکمت تھی کہ اسباب اس طرح سے بنتے چلے گئے. اس میں شیطان کی اصل اپنی دشمنی بھی سامنے آئی. اس نے کھل کر قسمیں اٹھا کر انسان کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے ٹھان لی تھی کہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ پاک نے بھی فرما دیا کہ اے آدم، آپ زمین پر اتر جائیے، آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اچھائی آئے گی، جو کوئی اس کو مانے گا کامیاب ہو جائے گا، جو کوئی اس کو مسترد کرے گا ناکام و نامراد ہو جائے گا. یہی ہدایت اور گمراہی کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا اور پھر چلتا چلا جا رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. تو آسمان پر سب سے پہلے جو گناہ ظاہر ہوا، جس گناہ نے سب سے پہلے جنم لیا، وہ یہی حسد کی آگ تھی جس کا مرتکب ابلیس بنا. اور پھر زمین پر بھی سب سے پہلے جس گناہ نے جنم لیا وہ بھی یہی حسد تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں شروع شروع میں اس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ ایک وقت میں ایک ولادت کے اندر دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ان دونوں کی آپس میں شادی ناجائز ہوتی تھی. البتہ دوسری دفعہ میں جو بچے اور بچی پیدا ہوتے تو دوسری دفعہ والی بہن اور پہلی دفعہ کا بھائی، اور پہلی دفعہ والی بہن دوسری دفعہ والا بھائی، ان دونوں کی آپس میں شادی ہو جایا کرتی تھی. مثال کے طور پہ یہ دو بہن بھائی اور یہ دو بہن بھائی، اس بھائی کی اس بہن کے ساتھ شادی ناجائز، اس بھائی کی اس بہن کے ساتھ شادی ناجائز. یہ چونکہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، جوڑی جوڑی پیدا ہوا کرتے تھے. البتہ اس بھائی کی اس بہن کے ساتھ شادی جائز تھی اور اس بھائی کی اس بہن کے ساتھ شادی جائز تھی. اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت آدم کے جو دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، قابیل کے ساتھ جو جوڑی دار بہن پیدا ہوئی نہایت حسین و جمیل خوبصورت، اور حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ سیدھی سادھی، اتنی زیادہ حسن و جمال کی پیکر نہ تھی. تو قابیل نے کہا کہ جو بہن میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا کیونکہ یہ زیادہ حسن و جمال کی پیکر، اور حابیل نے کہا کہ جو اصول اور ضابطہ ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. آپس میں دونوں کا نزاع ہوا، جھگڑا ہوا. اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جو بھی معاملہ ہوتا اس صورتحال میں قربانی پیش کی جاتی تھی، جو بھی حق پر ہوتا اس کی قربانی قبول ہو جاتی، جو ناحق ہوتا اس کی قربانی ویسے ہی پڑی رہ جاتی. ان دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی، اللہ پاک نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا. تو نتیجہ اور فیصلہ اسی کے حق میں آیا کہ حابیل حق پر ہے کہ اس طرح سے شادی کی جائے کہ ایک طرف کا بھائی دوسری طرف کی بہن، اور اس طرف کا بھائی اس طرف کی بہن. جب اس قربانی کے قبول ہو جانے کا مرحلہ نمٹ گیا تو یہ کہنے لگا کہ میں تو اپنے ہی ساتھ ہونے والی بہن کے ساتھ شادی کروں گا، اور اس کو اس بات پر یہ اس کی بیوی بن جائے اور میرے لیے سیدھی سادی والی بیوی بنے، اپنے بھائی سے حسد ہونے لگا، اس سے جلنے لگا. اور پھر اسی حسد کی آگ میں اس نے انتقام لینے کی کوشش کی، جس طرح ابلیس نے حضرت آدم سے انتقام لے کر ان کو جنت سے نکلوایا، اسی طریقے سے اس قابیل کے اندر اپنے بھائی سے حسد کی آگ بھڑکنے لگی. اور اس نے بھی کہا کہ لأقتلنک، تو چونکہ میرے لیے راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، اگر تو سیدھی شرافت سے باز نہ آیا تو میں تجھ کو قتل کر ڈالوں گا. تو ابتدائی مرحلے میں اس کو حسد ہوا کہ یہ حسین جمیل بیوی کا شوہر کیوں بنے، اور دوسرے نمبر پر پھر وہ اس حسد کی بنیاد چونکہ پڑ چکی تھی، آگے مزید اقدامات ہونے لگے اور نتیجہ بھی یہی مرتب ہوا کہ اس نے آخرکار اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا. قتل تو کر دیا، یہ قتل بھی سب سے پہلا انسانیت کا قتل تھا اور سب سے پہلی انسانیت کی موت تھی. معلوم نہیں کہ مر گیا تو کیا کروں، وہ تو جب قتل کیا زندہ سلامت انسان تھے. حابیل دیکھتے دیکھتے وہ لاش کی شکل اختیار کر گئے، اب وہ حیران ہے کہ اس کو کیا کروں کیا نہ کروں. تو اس وقت پھر اللہ پاک نے ایک کوے کو بھیجا جس کے ساتھ ایک مرا ہوا کوا تھا. اللہ پاک نے پھر اس کو دکھایا کہ اس کوے نے اپنی چونچ سے زمین کو کریدا اور زمین میں ایک گڑا بنایا، اور اس مرے ہوئے کوے کو زمین کے اندر ڈال کر واپس اس کے اوپر مٹی ڈال دی. تو اس انداز سے قابیل نے سارا منظر دیکھ کر اپنے بھائی حابیل کو بھی پھر زمین میں گویا کہ سپرد خاک کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ آسمان کے اوپر اور زمین کے اوپر سب سے پہلے جس گناہ نے جنم لیا وہ یہی حسد تھا، جس کی وجہ سے جب بنیاد پڑ جاتی ہے حسد کی تو انسان پھر اس حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اور پھر اس کی وجہ سے طرح طرح کے انتقام لینے کی کوششوں کے اندر انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرما دیا کہ حسد سے بچنا، کیونکہ اس کے نقصانات بہت خطرناک ہیں، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی انسان کی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور حسد کی آسان لفظوں میں تعریف ہم نے پچھلے مضمون میں بھی کی تھی، دوبارہ سے کہہ دیتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے عیش اور آرام، اس کے راحت اور سکون کو دیکھ کر کسی بھی انسان کے دل میں رنج و غم پیدا ہو جائے اور اس کے اندر جلن پیدا ہو جائے اور وہ اس بات کی آرزو کرنے لگے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے اور اس کی اس نعمت کے زوال کی وہ خواہش رکھنے والا ہو، تو اس نعمت کے زوال کی خواہش ہی کو حسد کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کسی بھی لحاظ سے اللہ کی کسی بھی نعمت سے مالا مال ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مادی لحاظ سے یا پھر مانوی لحاظ سے، یا یوں کہہ لیجیے کہ دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے، کسی بھی حیثیت سے اللہ پاک نے اپنے کسی بندے کو نوازا، اس کی نوازش ہو جانے کے بعد ایک دوسرا انسان اللہ کی اس نعمت کو اس بندے پر دیکھ کر اس کے اس چین اور سکون، اس کے راحت اور آرام، اس کی خوشی کو دیکھ کر انسان دل ہی دل کے اندر اس کے اندر صدمہ ہو، رنج و الم ہو، غم کی کیفیت ہو اور دل میں گھٹن ہو اور ساتھ میں جلن ہو کہ یہ چیز اس کو کیوں مل گئی، اور پھر اس کے آخر میں وہ اس بات کا متمنی ہو، اس کی دلی خواہش اور آرزو ہو کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، یہ جو چیز اس کو ملی ہوئی یہ اس سے ختم ہو جائے، اور اس نعمت کے اس چیز کے زائل ہونے پر، اس کے نقصان پر اس کو خوشی ہوتی ہو، اس کے دل ٹھنڈا ہوتا ہو۔ تو اس قسم کی چاہت کو حسد کہا جاتا ہے، اس کو شریعت مطہرہ نے حرام کیا ہے کہ انسان دوسرے کی نعمت کے زوال کا خواہش مند ہو، تو یہ خواہش سراسر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر ناراضگی کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جس انداز سے چاہا، جس بندے کو جتنا نوازنا چاہا اتنا اس کو نوازا۔ اب تم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اللہ نے جو بعض بندوں کو بعض بندوں پر فوقیت اور فضیلت دی ہے دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے، اب تم اس کی تمنا مت کرو اور اس کے پیچھے مت پڑو، اور خاص کر اس نعمت کے زوال کے در پہ انسان ہو جائے تو یہ تو حد سے زیادہ گویا کہ گہرے درجے کے اندر اس کے دل کے اندر حسد سرایت کر چکا ہے، اور اس کے اندر اگر انسان کوئی کاروائی بھی کرے، ایک تو یہ کہ صرف آرزو ہے، خواہش ہے، اور اس کے نقصان پر انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہو، اس کے دل کو خوشی ہوتی ہو، یہ تو ہے حسد، اور اگر اس کے اندر وہ خود بھی کوئی نہ کوئی تدبیر کرے، کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی چال بازی کرے، کوئی تدبیر، کوئی حیلہ اپنائے، کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرے، اور کچھ نہیں تو وہ لوگوں کے دل میں اس کی نفرت ڈالے، لوگوں کے دل میں اس کی گویا کہ برائیاں ڈالے اور لوگوں کی نظروں سے اس کو گرانے کی کوششیں کرے، تو کسی بھی انداز سے اگر اس نے کوئی ایسا عمل اپنایا کہ جس کے اندر اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ شامل ہو، تو یہ چیز پھر بن جاتی ہے کینہ، کہ انسان جلنے کے ساتھ ساتھ اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، تو دل کے اندر گویا کہ وہ کینہ پال رہا ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں حد سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ پچھلے مضمون میں نے حدیث مبارک بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، حسد سے دور رکھو، اس لیے کہ فإن الحسد تأكل، إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، اس لیے کہ یہ حسد انسان کے نیک اعمال کو، نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ مثال کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے، اعمال جمع کیے ہیں، نیکیاں جمع کی ہیں، جب وہ حسد کی آگ میں مبتلا ہو جائے گا تو یہ حسد سب سے پہلے مرحلے میں نقصان پہنچائے گا۔ دیمک کی تنہ جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ کر کھوکھلا کر دیتی ہے، تو یہ حسد اس حاسد کو اندر ہی اندر روگ لگا کر کھوکھلا کرے گا اور اس کے اعمال صالحہ کے اندر ہوئے کہ یہ نقصان پیدا ہونا شروع ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کبھی وہ غیبت کرے گا، کبھی وہ چغلی، اور کبھی وہ نقصان پہنچانے کے لیے تدابیر کرے گا، مختلف پہلوؤں سے وہ نقصان کے جب وہ منصوبے بنائے گا تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں کچھ نہ بھی کرے، کم از کم غیبت تو کرتا ہی ہے، کیونکہ اس کے دل کی بھڑاس نہیں نکل رہی، دل کی آگ نہیں بجھ رہی، تو حاسد ہمیشہ محسود، محسود کہا جاتا ہے جس سے حسد کیا جائے، تو حاسد ہمیشہ محسود کی جو کہ دل کے اندر اس کی آگ لگی ہوئی، جہاں اس کو موقع لگتا ہے تو کم از کم اس کی برائی ضرور کرتا ہے۔ جب برائی کی یعنی غیبت کی تو دنیا کے اندر اور کوئی نقصان اس کو اگر نہ بھی پہنچے، آخرت کے اندر غیبت کا بدلہ اس انداز سے دیا جائے گا کہ جتنی برائیاں کی تھی ان برائیوں کے بدلے اس کی نیکیاں اس دوسرے آدمی کو پہنچا دی جائیں گی۔ تو کیے ہوئے اعمال کا ذخیرہ جو اس نے دنیا میں جمع کیا تھا، اس حسد کے نتیجے میں اگر اس نے غیبت بھی کر لی، صرف مزید اور کوئی کام نہ بھی کیے، تو جب حساب کتاب چکایا جا رہا ہوگا، بدلہ دیا جا رہا ہوگا، تو اس کے ان برائیوں کے بدلے میں جتنی نیکیاں اس کو دی گئی تو وہ حسد کی ہی وجہ سے سارے اس کے اعمال 0/0 ہو جائیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ حسد، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے، بالکل راکھ بنا کر رکھ دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک بھی آپ کو سنایا تھا، لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو، ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض و عداوت مت رکھو، ولا تناجشوا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں رنجشیں پیدا مت کرو۔ آخر میں فرمایا، وکونوا عباد اللہ اخوانا، ارے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، انما المؤمنون اخوة، مومن مسلمان سارے آپس میں ایک کنبے، ایک گھرانے اور ایک ہی باپ کی اولاد کے درجے میں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، نبی کی ذات وہ مؤمنین کے نزدیک اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے، اور ان کی جو ازواج مطہرات ہیں امہاتهم، وہ مؤمنین کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ پاک نے ازواج مطہرات کو ہماری ماؤں کا درجہ دیا، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو آپ ہمارے والد کے درجے میں ہیں۔ ہم سب روحانی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں، اس رشتے سے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ پاک نے بھائی بھائی بنا دیا، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اس بھائی چارے کو درست انداز سے برقرار رکھو۔ ماں باپ ان کی اولاد ہوتی ہے، دو بیٹے، چار بیٹے، آٹھ دس بچے، اس میں کچھ بچیاں، کچھ بچے، ماں باپ جب تک زندہ رہتے ہیں اپنے اس پورے کنبے کو سنبھال کے رکھتے ہیں، یکجا رکھتے ہیں۔ ماں اور باپ ہمیشہ ایک مٹھی کے اندر گویا کہ اپنی اولاد کو پالتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اس وقت یہ شیرازہ بکھرتا ہے، میراث کے اوپر، گھروں کے اوپر، مال و دولت اور جائیداد کے اوپر، اور دوسرے تیسرے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، افراتفری شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر کامیاب گھرانہ وہ ہوتا ہے جو اس وقت بھی اتفاق اور اتحاد کو برقرار رکھے، پیار اور محبت اور اس خونی رشتے کو، اخوت کے رشتے کو، جو بھائی بھائی کا رشتہ اللہ پاک نے بنایا، بہنوں بہنوں کا رشتہ اللہ پاک نے بنایا، بھائی اور بہن کا رشتہ بنایا، اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے جو بنا دیا، اس وقت بھی اگر وہ مضبوطی کو قائم اور دائم رکھے۔ یہ ہاتھ کی انگلیاں جب کھلی ہوتی ہے تو ایک ایک انگلی کے اندر وہ زور نہیں ہوتا جو زور ان کے ایک جا ہونے میں ہوتا ہے۔ جب کسی رسی کو ایک انگلی سے پکڑ لیا جائے تو انسان سے چھوٹ جائے گی، دو انگلیوں سے پکڑ لیا جائے تو چھوٹ جائے گی، حتیٰ کہ چار انگلیوں سے پکڑ لیا جائے بڑا انگوٹھا اس میں شامل نہ ہو اور رسی آخرکار چھوٹ جائے گی، لیکن جب کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے پانچوں کی پانچوں انگلیوں کے ساتھ تو اس میں قوت اور پختگی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہی حال بھائی چارے کی فضا کا ہے کہ جب ماں باپ چلے گئے، بھائی بھائی، بہنیں بہنیں اور بھائی بہنیں، یہ اس وقت بھی اگر آپس میں مل جل کر رہیں گے، پیار و محبت، اتفاق اور اتحاد سے رہیں گے، تو یہی کنبہ، یہی گھرانہ بالکل یکجان ہوگا. اس کے اندر جو طاقت اور جو اتفاق اور اتحاد کی برکت ہے وہ اس انتشار کے اندر نہیں ہے جو منتشر ہو جانے کی صورت میں لوگ بکھر جاتے ہیں. تو یہی حال ایمانی رشتے کا ہے. ایمانی رشتے کے لحاظ سے اللہ پاک نے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنا دیا، رشتے بھی بتا دیا کہ انما المؤمنون اخوۃ، سارے مؤمنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. تو اصلحوا بین اخویکم، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس بھائی چارے کے رشتے کو اچھے انداز سے نبھاتے رہو. ہر دوسرے مومن مسلمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، پیار کی نگاہ سے دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو، اور اس کو اس انداز سے دیکھو شاید کہ یہ مجھ سے اعلیٰ اور افضل ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے. ہماری جو اصل بنیاد ہے، جو اصل جڑ ہے، ابا آدم اور اما حوا، ان دونوں سے انسانیت کا آغاز ہوا اور نسل انسانی بڑھتی چلی گئی. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں بانٹ دیا، رنگوں نسلوں میں بانٹ دیا، طرح طرح کی بولیاں بنا دی. لتعارفوا، تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے کہ تم کون سی قوم کے ہو، تم کون سی قبیلے کے ہو، تم کون سے ملک کے ہو، تمہاری زبان کیا ہے. تو مختلف خطوں کے لحاظ سے اللہ پاک نے نسل انسانی کو بانٹ دیا، لیکن آخر میں فرمایا ان تمام کے تمام ہماری تقسیم کے باوجود ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس پوری نسل انسانی کے اندر سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ اللہ کا قریبی تم میں سے وہ ہوگا جو زیادہ متقی ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کا سب سے زیادہ قریبی دوست ہے. تو یہ حال اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا، نہ تو حسد کرو، نہ بغض، نہ ہی آپس میں رنجش رکھو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. یہی وہ صفت تھی جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی رگ و ریشے میں گھول گھول کے حضور میں ڈال دی تھی، جس کی تعریف اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، وہ لوگ، وہ صحابہ، وہ عشاق الصادقین کہ جو حضور کے ساتھ ہیں، والذین معه، وہ افراد، وہ اللہ کے مخصوص بندے جو حضور کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، وہ کفار کے اوپر بجلی بن کے گرا کرتے تھے، لیکن رحماء بینہم، آپس میں نرم رحم دل اور بہت ہی زیادہ پیار محبت کرنے والے، ایثار اور ہمدردی رکھنے والے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے. وہ جو قصہ غزوے کے اندر ایک صاحب اپنے چچزاد بھائی کی تلاش میں نکلے کہ نہ جانے وہ شہید ہو گیا ہوگا یا زندہ ہوگا، پانی کا مشکیزہ لے لیا، وہاں پہنچے، کچھ افراد زخمی ہیں، کچھ شہداء کی لاشیں ہیں، پکار کر اپنے چچزاد بھائی کو پکار رہے ہیں. اتنے میں دور سے آواز آئی کہ ہاں وہ ادھر ہے، اس طرف متوجہ ہوئے، قریب پہنچے تو بس زندگی اور موت کی کشمکش چل رہی تھی، اور موت کے وقت انسان کو شدید پیاس لگتی ہے. تو اس جنگ کے اندر ظاہر کے بھاگ دوڑ، مار اور پیٹی، اور اس کے بعد لب و دم ہو کے انسان گر جائے تو ہانپا ہوا ہوتا ہے پیاس کی شدت، اور پھر موت کے منہ میں انسان جا رہا ہو تو پانی پانی پکار رہے. تو یہ پانی کا مشکیزہ لے کر اپنے اس عزیز کے پاس پہنچے، اتنے میں برابر سے ایک اور جام شہادت نوش کرنے والے، ایک اور لب دم مجاہد کی آواز آئی پانی، حالانکہ ان کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے. اس وقت بھی فرمایا کہ ان کو پہلے دے دو. جب یہ اس طرف بڑھے تو ایک اور زخمی کی آواز آئی پانی، تو اس دوسرے والے نے تیسرے کی طرف بھیج دیا کہ پہلے ان کو پلا دو. یہ پانی وہاں لے کر جب پہنچے تو بس وہ اللہ کو پیارے ہوئے، جام شہادت نوش فرما چکے تھے. پلٹ کر دوسرے نمبر والے کے پاس آئے، وہ بھی ٹھنڈے ہو چکے تھے، جام شہادت نوش فرما چکے تھے. پہلے والے اپنے عزیز کے پاس پہنچے تو وہ بھی خاموش ہو چکے تھے، اور شہادت کا جام پی کر بغیر پانی پیے ایثار اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. تو یہ وہ حضرات تھے جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق اور ان کی جو اونچی تعلیمات تھی ایسی رچ بس گئی تھی کہ موت کے وقت بھی نفسی نفسی کا مظاہرہ نہیں تھا, ایک دوسرے پر اپنے آپ کو کم سمجھتے ہوئے دوسرے کو اپنے پر ترجیح دینے والے حضرات تھے. اللہ پاک نے اسی لیے پھر ان کی تعریف بھی فرمائی کہ کفار کے اوپر یہ شدید ترین سخت ترین ہم غنچہ صفت بھی رکھتے ہیں مزاج برہم بھی. تو مومن مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ آپس میں تو غنچہ صفت پھول کی طرح مہکتا ہوا نرم اور ملائم اور پاکیزہ اخلاق والا نرم مزاج والا, اور کفار کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے سخت ترین شیر کی طرح چنگھاڑنے والا ہوتا ہے. تو آپس کے اندر فرما دیا کہ نہ تو حسد کرو نہ ہی بغض کرو اور نہ ہی تم آپس میں رنجشیں رکھو, بلکہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ, اس بھائی چارے کے فضا کو مزید ترقی دو. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کتنے اخلاق اچھے رکھ کر اس بھائی چارے کو حاصل کر سکتے ہو. تو میرے محترم بزرگو, انسان کے دل میں اگر اپنے عزیز اور اقارب کی, بہنوں اور بھائیوں کی, ماں باپ کی, دوست احباب کی, اپنے معاشرے کے تمام کے تمام افراد کی قدر و منزلت ہو. الحمدللہ ہمارا یہ ملک اسلامی ملک ہے, یہاں جتنے بھی افراد موجود ہیں اکثریت الا ماشاءاللہ چند ایک ہوتے ہیں مختصر تھا وہ اقلیت کا جو ایک طبقہ ہے وہ شاد و نادر ہے, ورنہ عمومی طور پر یہاں جتنی بھی ہماری افرادی طاقت موجود ہے وہ اکثریت مسلمانوں کی. تو ہر شخص کو انسان اس نظر سے دیکھے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے, یہ میری مسلمان بہن ہے, یہ مسلمان درجے کے اندر ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اعلیٰ اور افضل ہو. تو اگر ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے اور اس مسلمان کو ہم کسی بھی نعمت کے اندر پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہوں تو کبھی بھی ہمارے دل میں جلن نہیں ہوگی. ماں باپ ان کے دل میں چونکہ اولاد کی شفقت اور محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے, تو جتنا بھی زیادہ یہ دنیا کا ایک عام ضابطہ ہے کسی بھی فن اور شعبے میں با کمال شخص جب اپنے شاگرد کو پیدا کرتا ہے تو وہ ایک درجے تک اس کو ترقی دیتا ہے اور ایک مرحلے پر آ کر وہ تھوڑا سا جھجکتا ہے اور وہ تھوڑا سا روک تھام سے کام لیتا ہے کہ یہ شاگرد کہیں مجھ سے آگے نہ نکل جائے کمال کے اندر. یہ فطری چیز ہے اور ایک نفسیاتی چیز ہے کہ انسان دنیاوی لحاظ سے کسی بھی کمال کے اندر اپنے ماتحت کو سکھائے گا لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی اس کے اندر چھوڑ دے گا. یہ جو آپ نے مشہور محاورہ سنا ہے یک نشد دو شد, اس کے بارے میں بھی ایک پس منظر ہے کہ ایک شخص تھا جو کفن چور تھا, کفن چرایا کرتا تھا. جب وہ بوڑھا ہو گیا ایک شخص جو نوجوان تھا اس نے اس بوڑھے سے کہا کہ اب آپ کی تو زندگی کا اختتام ہے, چل چلاؤ کا وقت ہے, آپ دنیا سے جاتے جاتے مجھے وہ گر سکھا دیں, وہ منتر سکھا دیں جس کی وجہ سے آپ کفن چرایا کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب کوئی تازہ مردہ دفن کیا جاتا تو وہ قبر پر جاتا, ایک کوئی منتر پڑھتا, اس منتر کے پڑھ لینے کے بعد قبر سے مردہ باہر نکلتا یا اس کا کفن اتارتا اور پھر منتر پڑھتا تو مردہ واپس قبر میں چلا جاتا. تو یہ چیز کسی نے دیکھ لی تھی تو اس نے اس کے پیچھے پکڑ لیا, کہا کہ یہ گر آپ مجھے بھی سکھا دیں, اور اس کے پیچھے پڑ گیا. اس نے کہا چھوڑو نہیں سکھاؤں گا. جب وہ پیچھے پڑا رہا آخرکار تنگ آ کر اس نے اس کو وہ گر سکھا دیا, وہ منتر سکھا دیا. شرط یہ لگائے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میرے اس کام کے اندر دخل اندازی نہیں کرے گا, میرے مرنے کے بعد تجھے اجازت ہوگی کہ تو بھی یہ منتر پڑھ کے گویا کہ کفن چرا لے. لیکن اس موقع پر اس نے چلاکی یہ کی, اس کے پاس دو منتر تھے, ایک منتر پڑھتا تھا جس سے مردہ قبر سے باہر آتا اس کا کفن اتارتا, اور دوسرا منتر پڑھتا دوسرا منتر سننے کے ساتھ ہی مردہ واپس قبر میں چلے جاتا. تو اس نے اس کو ایک منتر سکھایا تھا. تو جب یہ بڑا اس کو محفوظ کر کے منتر سیکھ کے اس کے انتظار میں تھا کہ کب یہ میرا استاد مرے تاکہ میرے بھی پھر کفن چرانے کا سلسلہ شروع ہو. وقت گزرتا گیا, جب وہ منتر سکھانے والا انتقال کر گیا اب اس نے سوچا کہ مجھے اجازت مل گئی لہٰذا چلنا چاہیے. یہ انتظار میں رہا کہ جب کوئی نیا مردہ مرے گا تو اس کے پاس جا کر اپنے اس تجربے کو آزماؤں گا. چنانچہ مردہ لایا گیا, قبر میں دفنا دیا گیا. موقع جب سناٹے کا ہو گیا قبر پر آیا, آنے کے بعد اس نے منتر پڑھا تو حقیقتا وہ مردہ قبر سے باہر آ گیا. اس نے فٹافٹ خوش ہو کر اس کو تازہ تازہ صاف ستھرا کفن اتارا اور اس کے بعد کفن وفن لپیٹا جھاڑا, اس کو صاف کر کے بغل میں دبایا اور چلنے لگا تو مردہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے آگے ہی پیچھے پیچھے مردہ. تو یہ واپس قبر پہ آیا, کہے کہ بھائی جاؤ واپس قبر میں, جاؤ واپس اپنی قبر میں جاؤ, میں جا رہا ہوں. اب یہ کہہ کے جب پھر چلے تو یہ مردہ پھر پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ, چونکہ اس نے اس کو خالی یہ منتر تو سکھا دیا تھا کہ منتر پڑھ کے مردے کو قبر سے کس طرح باہر نکالا جاتا ہے, لیکن دوسرا والا منتر کہ جس سے اس کو قبر میں بھیجتے تھے وہ نہیں سکھایا تھا. ابھی تنگ آ گیا قبرستان سے نکلنا, محال ہو گیا کہ برہنا مردہ اس کے پیچھے پیچھے تم چلنا بنا ہوا چلنا, جہاں جا رہا پیچھے 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 تنگ آ گیا کہ کیا کروں, جان چھوڑا, کفن بھی اس کے اوپر دے دیا, کفن بھی اس کو واپس کر دیا کہ بھائی جان چھوڑ, مجھے نہیں چاہیے کفن وفن, لیکن جان نہ چھوڑنا. پریشان ہو گیا کیا کروں, کس طرح سے واپس اپنے گھر جاؤں. جب بہت زیادہ بیزار آ گیا اور شامت آتی دکھائی دی, اس نے کہا چلو اپنے استاد کی قبر پر چل کے انہیں سے واپس پوچھتا ہوں کہ مجھے دوسرا منتر تو بتاؤ. منتر پڑھا تو استاد محترم بھی کھڑے ہو گئے کفن چور, قبر سے باہر کہا کہ مجھے ایک منتر تو تم نے سکھا دیا تھا قبر سے باہر لانے والا, دوسرا بھی تو سکھاؤ, یہ کب تک میری جان کو اٹکا ہوا ہے. اب وہ کیا جانے, وہ تو منتر سن کر کھڑا ہوا تھا, اب اسے بول رہے بول رہے لیکن کوئی جواب نہ دے رہا. تنگ آ کے جب چلنے لگا تو یتنا شدھ دوش, ایک تو پہلے والا جو گلا لگا ہوا تھا وہ بھی دوسرا بھی ساتھ لگ گیا دونوں. تو یہ محاورہ پھر مشہور ہوا کہ یتنا شدھ دوش, ایک مصیبت کے ساتھ اگر دوسری مصیبت میں گلے پڑ جائے تو کہا جاتا کہ ایک نہیں دونوں مصیبتیں گلے پڑ گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں کمالات کے سکھانے میں ہر استاد وہ اپنی شاگردی کے اندر جب کبھی ہنر سکھاتا ہے, فن سکھاتا ہے, کمال سکھاتا ہے, تو وہ اپنے سے اعلیٰ درجے تک اپنے شاگرد کو پہنچانے کا خواہش مند نہیں ہوتا. کسی نہ کسی مرحلے پر آ کر کوئی نہ کوئی داؤ پیچ ایسا چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے نیچے ہی رہے. الا یہ کہ ماں باپ کا رشتہ ایسا سگا رشتہ ہے, ایسا محبت بھرا رشتہ ہے کہ جس کے اندر ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں, جتنی بھی زیادہ اس کو ترقی مل جائے تو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ رشتے بھائی بھائی کے ہوں, بھائی بہن کے ہوں, یا اسی طریقے سے عزیز اور اقارب کے ہوں, یا ماں باپ آل اولاد کے ہوں, ان رشتوں کے اندر انسان جب ماں باپ اپنی اولاد کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو چونکہ محبت ان کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے تو وہ اولاد کی ترقی سے کبھی بھی ان کو حسد پیدا نہیں ہوتا. اولاد کی ترقی ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک, آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے. یہی وہ چیز ہے جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہمیں سکھائی دعا کے طور پر, ربنا ہب لنا من ازواجنا, اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویاں ایسی عطا فرما, وذریاتنا ہماری آل اولاد ایسی عطا فرما, قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. بیوی قدردان ہو, وفادار ہو اور محبت کرنے والی ہو, خدمت کرنے والی ہو, چاہنے والی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس پر نظر ڈالو وہ تمہیں خوش کر دے. تو ایسی بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک, آل اولاد ہو جو انسان کی منشا اور مرضی کے مطابق چلنے والی ہو, ہر کام اولاد اپنے ماں باپ کی مرضی کے مطابق کرنے والی ہو, تو یہ اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے تو اس اولاد کو آغوش میں لینا, اپنی باہوں میں بھیجنا, دبانا, اس سے انسان کے دل کو ایک قرار ملتا ہے. بچے کو چومنا, پیار کرنا اور اس کو گویا کہ اپنی سینے پر بٹھانا, اس سے کھیل کود کرنا, اس سے انسان کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے. تو بچپن کے اندر یہی انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ انسان اس کے ساتھ سو رہا ہے, اس سے کھیل کود کر رہا ہے. اس عمر کے حصے میں یہی کام ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کے ساتھ خوشی ہوتی ہے, جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے گھسٹ گھسٹ کے چلتا ہے تو ماں باپ کتنا خوش ہوتے ہیں, جب وہ اتنا کر بولنے شروع ہوتے ہیں تو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے, جب وہ گھٹنوں گھٹنے چلنے شروع ہوتے ہیں تو ماں باپ کے دل کو خوشی اور سرور اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ بچہ چلنے لگا ہے. تو پل پل پہ لمحہ بلمحہ مرحلہ وار اس کے لیے ایک ایک نقل و حرکت ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. حتیٰ کہ پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اس وقت پھر اس کو پیار نہیں کیا جاتا, اس کو بوسا نہیں دیا جاتا, اس وقت پھر اس کی تعلیم اس کی تربیت وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے کہ جب بچہ پڑھائی لکھائی کے اندر ماں باپ کی تربیت کے مطابق چل رہا ہو تو اسی چیز میں ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے اور آگے بڑھتا ہے. بچہ پھر لائق فائق ہوتا ہے, کھانے کمانے کے قابل ہوتا ہے تو اس چیز کے اندر اس مرحلے کے اندر وہ جو کام کر رہا ہو اعلیٰ درجے کے وہ چیز پھر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. بڑھاپے کے اندر ماں باپ بوڑھے ہو گئے, بچہ عمر کے اگلے مرحلے میں آ گیا, اب وہ ماں باپ کی خدمت کرے تو اس کے اندر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. گویا کہ مرحلہ وار آنکھوں کی ٹھنڈک بدلتی چلی جاتی ہے, عمر کے ہر حصے کے اندر اس کا درجہ اور رتبہ اور مرتبہ بدلتا رہتا ہے. تو غرض یہ کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ جس انداز سے پرخلوص اور بے لوس محبت کرتے ہیں, یہی محبت اگر ہمارے دلوں میں تمام رشتوں کے ساتھ ہو جائے, گھر کے رشتے ہوں, دوستی یاری کے رشتے ہوں, عزیز اور اقارب کے رشتے ہوں, اور معاشرے کے مومن مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رشتے ہوں, ان رشتوں کو اگر ہم تقدس اور محبت کی نگاہوں سے دیکھیں تو ہم اپنے کسی بھی مومن مسلمان بھائی کو کسی بھی نعمت میں پھلتا پھولتا دیکھیں گے تو ہمارے دل کو خوشی ہوگی. عرب کے اندر یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ جب کبھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ دعاؤں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں, نعمت من اللہ, جھوٹے کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے. جب نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ نے اس بندے کو دی, اس کے لیے جتنا نصیب مقدر تھا اس کو اتنا نوازا, اس کے لیے جتنا نصیب مقدر تھا اتنا نوازا. اگر محبت دلوں میں جگہ کر جائے تو پھر یہ حسد جنم نہیں لیتا, ورنہ تو یہ بیماری ایسی ہے جو پرانے زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہے اور نقصان دہ اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب الیکم داب الامم قبلکم, کہ تمہاری طرف پچھلی امتوں کی بیماریاں بعضی بیماریاں جو چلتی چلی آ رہی ہیں ان میں سے فرمایا کہ ایک بیماری ہے الحسد والبغض, حسد کرنا اور بغض نفرت عداوت. یہ چیز فرمایا کہ رنجش اور عداوت اور حسد پرانی امتوں میں بھی ہوا کرتی تھی, ایک دوسرے سے جلنا, ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض اور عداوت نفرت رکھنا. فرمایا کہ یہ وہ بیماری ہے, یہ وہ برائی ہے جو سابقہ امتوں میں بھی رہی ہے اور وہ تمہاری طرف بھی آ رہی ہے. ایک تو ہے حسد, دوسری ہے بغض یعنی بغض. فرمایا کہ ہی الحالقہ, یہ بالکل گنجے کر دینے والی ہے, مون دینے والی ہے. حالقہ کہتے ہیں موننے والی, جس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں گنجے کرنے والی. اس طرح سے جب کسی چیز کو بالوں کو سر کو موڑا جاتا ہے تو بالکل سر اتنا چکنا ہو جاتا ہے. فرمایا ہی الحالقہ, یہ بالکل مون دینے والی بیماری ہے حسد اور بغض. اور پھر آپ نے فرمایا کہ لا اقول تحلق الشعر, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑتی ہے, ولیکن تحلق الدین, یہ بیماری ایسی ہے, یہ نحوست اور یہ خباثت ایسی ہے حسد اور بغض کی کہ دین کو جڑ سے مٹا کر رکھ دیتی ہے, دین کو گئے کہ بالکل جڑ سے صاف کر کے رکھ دیتی ہے. ایک تو کہ بالوں کو انسان تراشتا ہے اوپر قطر والی ہے اور ایک ہی اس طرح چلایا بال جڑ سے صاف ہو گئے. تو آپ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ یہ حسد اور بغض ایسی خطرناک مہلک بیماری ہے جو سابقہ زمانہ کے لوگوں میں بھی پائی جاتی تھی اور تم میں سے بھی بعض لوگوں میں پائی جائے گی حسد اور بغض, اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ ہی الحالقہ, کہ یہ موم دینے والی ہے. اور فرمایا کہ یہ بالوں کو موڑنے والی نہیں ہے بلکہ ہی تحلق الدین, یہ دین کو موڑ کر بالکل جڑ سے صاف رکھ دیتی ہے. یہی حسد جب انسان کے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے اور انسان کو اس بیماری کا احساس نہ ہو تو یقیناً پھر انسان جلتا ہے, کڑتا ہے, طرح طرح کی برائیوں کے اندر پڑتا ہے. نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے کہ دین کا سرے سے وہ صفایا ہو جاتا ہے, دین کا میدان بالکل صاف ہو جاتا ہے. تو یہ وہ تنبیہات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے بیان فرما دی. عقل مند وہ ہے جو سنبھل کر چلتا ہے, ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہی کینہ بغض حسد اتنی مہلک بیماریاں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہفتے انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو بندوں نے جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے, گناہ کیے, برائیاں کی, نافرمانیاں کی, اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کچھ نافرمانیاں بھی کر لی لیکن ساتھ میں توبہ استغفار بھی کر لی. تو فرمایا کہ ہر ہفتے دو دن بندوں کے اعمال بارگاہ رب الجلال میں پیش کیے جاتے ہیں. ایک دن ہے پیر کا, دوسرا دن ہے جمعرات کا. پیر کے دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں بندے نے ان دنوں میں یہ کام کیے. جمعرات کو پیر پیش کیے جاتے ہیں کہ پیر سے جمعرات تک اس نے یہ یہ کام کیے. فرمایا کہ اس دوران بندوں نے جو کمی کوتاہیاں کی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ جب وہ معاملات پیش کیے جاتے ہیں تو ان کی توبائیں بھی ہوتی ہیں. اللہ پاک درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں کہ ان کی کمی کوتاہیوں کو توباؤں کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں, لغزشوں سے درگزر فرماتے ہیں. لیکن جو شخص بغض اور کینہ دل کے اندر رکھے ہوئے ہو, فرمایا کہ اس کی توبہ کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو. بغض اور حسد کرنے والوں کو, کینہ رکھنے والوں کے بارے فرماتے ہیں کہ ان کے ابھی چھوڑ دو معاملے. جب تک کہ یہ رنجشیں آپس میں دلوں کی صفائی نہ کر لیں, اپنے دل کو اس زن سے پاک نہ کر لیں, اس وقت تک ان کی توبہ ناقابل قبول ہے. غرض یہ کہ یہ چیز اتنی مہلک اور مضر ہے کہ انسان نے جو اعمال صالحہ کیے یا اعمال سیئہ کیے ساتھ میں توبہ کر لی اور گویا کہ یوں آسان لفظوں میں کہا جائے کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بھجوا دیا. آج کل جس طرح دوسرے ملک کے اندر اپنے کسی عزیز اور قریب کو کوئی چیز تیار کر کے روانہ کروا دی جاتی ہے, پارسل بھجوا دیا جاتا ہے, تو ہر ہر بندے کا ہر ہر دن کا عمل تیار ہوتا ہے, روزانہ کا عمل تیار ہو کے فائل تیار ہو جاتی ہے دوسرے دن کی, تیسرے دن کی, اور پھر جمعرات کا بھی جب آیا یہ فائل اوپر پہنچا دی جاتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. اور جب پیر کا دن آیا پھر پیش کی جاتی ہے. تو جو جو اعمال ہوتے ہیں نیک قبول کر لیے جاتے ہیں, جو توبہ استغفار ہو قبول کر لی جاتی ہے. لیکن فرمایا کہ یہ کینہ اور بغض عداوت یہ جس کسی کے اعمال کے اندر ہو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑے رکھو, ابھی اس کو قبول نہیں کرتا. جب تک کہ یہ لوگ اپنی رنجشوں کو اپنے دل کے اندر جو ان کے بغض اور حسد اور کینہ ہے اس دل کو صاف نہ کر لیں, اس وقت تک میں بھی ان کے اعمال کو قبول نہیں کروں گا. میرے محترم بزرگوں, یہ حسد انسان کے دنیاوی لحاظ سے بھی نقصان کا سامان بنتا ہے کہ نفرتیں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں, دشمنیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. آخرت کے لحاظ سے بھی کہ انسان کے اعمال جل کر رات کی طرح بالکل گویا کہ خاک ہو جاتے ہیں, اور پھر اسی طریقے سے حاسد آدمی وہ اللہ کی نظروں سے بھی گرتا ہے, اور اعمال جب جاتے ہیں تو وہ اعمال بھی اس کے گویا کہ مسترد کر دیے جاتے ہیں. اس لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرامین پر ہمارے لیے بیان کیے, عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو دل و جان سے اپنا کر اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لے کہ جس کی وجہ سے اتنے خطرناک نقصان انسان کو اٹھانے پڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ عام طور سے تین قسم کے افراد بکثرت دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. نمبر ایک آپ نے فرمایا کہ بدگمانی کے اندر مبتلا افراد, کہ ذرا سی بات سنی کسی کے بارے میں بدگمان ہو گئے. دوسرے فرمایا کہ حسد کے اندر مبتلا افراد, اور تیسرے آپ نے فرمایا کہ بدفالی لینے والے. بات یہی ہے کہ اگر انسان کی صحیح تربیت ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح رہنمائی انسان کے کانوں میں پہنچتی ہے انسان کو اپنا لے, تو پھر وہ تو چلے گا سیدھی سیدھی صحیح راہ پر. لیکن اگر انسان اس سے تجاہل کرے, یہاں تک بھی ہوتا ہے بعض لوگ دین اسلام سے اس قدر بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ان کو اچھائی کی بات بتائی جائے کہتے بھائی یہ بات ہمیں نہیں بتاؤ, اچھا ہے ابھی ہم جاہل ہیں, جاہلوں سے کم از کم بات پرس تو نہیں ہوگی, یہ بات ہمیں نہیں بتاؤ, حدیث ہمیں نہیں سناؤ, آیت ہمیں نہیں سناؤ, خامخا ہمارے علم میں یہ بات آ جائے گی پھر ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. دین اسلام کے بارے میں اس قدر بعض دفعہ بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے, ایسے بیزاروں سے اللہ بھی بیزار, اللہ کے رسول بھی بیزار. کئی ایک مواقع اس طرح کے آتے ہیں, خاص کر حج کے موقع پر آیا کہ جو شخص اس پر حج فرض تھا لیکن حج کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں, مالدار ہے, حج پر جانے کے اس کے سارے اسباب موجود ہیں لیکن نہیں جاتا. اللہ پاک کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے ذریعے اعلان کروا دیا گیا, اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں, وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, جس گھاٹی میں چاہے اس کا دل جا کر مر جائے, اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں. جس کو اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں اللہ کو بھی اپنے اس بندے کی پرواہ نہیں. اور جس میں طلب اور جستجو ہو, تڑپ ہو, طلب ہو, پیاس ہو, اللہ تعالیٰ بھی ایسے قدردان بندوں کی قدر فرمایا کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، زندگی میں بے شمار احادیث براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، لیکن قدردانی کا یہ عالم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ ایک حدیث ہے جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، اس حدیث کو ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، لیکن وہ صحابی رہتے ہیں دمشق شام میں، اس ایک حدیث کو سننے کے لیے براہ راست، حالانکہ وہ حدیث سنی بھی تھی لیکن واسطے چونکہ زیادہ تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے سنی، ان سے کسی اور نے سنی، ان سے کسی اور نے سنی، انہوں نے اس کو بیان کر دیا، تو یہ واسطے بڑے بڑے، تو سوچا کہ میں بلا واسطہ براہ راست اس شخص سے سنوں جس نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے وہ حدیث سنی ہو، یہ قدردانی کی بات ہوتی ہے، قدر زر زر کر بدانت قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبوشن اسد قدر عنبر عنبری، سونے کی قدر سنار جانتا ہے اور ہیرے اور جواہرات کی قدر جوہری جانتا ہے، پھول اور گل جس کو کہا جاتا ہے اس کی قدر و منزلت اور اس کی عظمت بلبل جانتا ہے، اور مشک اور عنبر کی قدر و منزلت مشک و عنبر بیچنے والا جانتا ہے، تو غرض یہ کہ وہ قدردان افراد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی، آپ کے فرامین کی قدر کی، تو ایک حدیث سننے کی خاطر رخت سفر باندھا شام کے لیے، اور زمانے کے سفر آسان نہیں ہوتے تھے، مدینہ طیبہ سے سرزمین شام تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بیچ میں دھوپ گرمی سہرائی علاقے پہاڑی علاقے مختلف اتار چڑھاؤ اور سفر کی شدید تھکاوٹ، اس سب کو برداشت کرتے ہوئے چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے، وہاں ان صحابی کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے حال احوال کیے، کہا کہ آئیے تشریف لائیے تھوڑا سانس لیجیے آرام کیجیے، کہا کہ نہیں میں جس غرض سے نکلا ہوں اس غرض کے اندر ذرا سے بھی کسی اور چیز کی آمیزش نہیں آنی چاہیے، میں خالصتاً اس حدیث کی طلب میں آیا ہوں جو براہ راست آپ کے کانوں نے حضور سے سنی ہے۔ صحابہ اکرام بھی بڑے قدردان تھے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی پیشانی کے بوسے لیے، حضور کے ہاتھوں کے بوسے لیے، حتیٰ کہ بہت سارے ایسے خوش نصیب صحابی ہیں، روایات کے اندر کثرت کے ساتھ ایسی احادیث آئی ہے کہ بہت سارے صحابہ نے حضور کے قدموں کے بوسے لیے، تو موقع موقع کی بات ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں، آ کر حضور کو خواب سنایا، فرمایا کہ اچھا آپ لیٹ گئے، فرمایا کہ جس طرح تم نے خواب میں سجدہ کیا تھا حقیقت میں بھی کر لو، تو حقیقی لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ نصیب ہو گیا، تو یہ بڑے قدردان حضرات تھے۔ تو ایک موقع پر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے اپنے شاگردوں کے سامنے، کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، مصافحہ کیا ہے۔ ایک شاگرد نے کہا حضرت اپنا ہاتھ دکھائیے، ہاتھ دکھایا تو اس ہاتھ کو لیا اور چوم لیا کہ میں اس ہاتھ کا بوسہ کیوں نہ لے لوں کہ جو حضور کے ہاتھ سے ملا ہوا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دیوانہ وار حضور کو یاد کیا کرتے تھے، پھرا کرتے تھے، ایک دن کسی نے دیکھا کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جس جگہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے اس جگہ پر ہاتھ پھیرے، اس سیڑھی پر، اس ممبر کی نشست پر ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پر پھیر رہے تھے، تو یہ عشق و محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو غرض یہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت امام ابو داؤد جو سنن ابو داؤد کے مصنف ہیں، حدیث کے محدث ہیں، حدیث بیان فرمایا کرتے تھے، محدث یہ بہت اونچا درجہ رکھتا ہے کہ فرامین سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، فرامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں زبان اس کی ہوتی ہے، یہ تو صرف ترجمانی کرتا ہے، ساری چیزیں جو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حدیث بیان فرما رہے تھے، آپ کا ایک شاگرد عشق رسول میں سرشار ہو کر حدیث سن سن کر دیوانہ وار اس پر عشق ایسا غلبہ ہوا، اپنے استاد حضرت امام ابو داؤد سے کہنے لگا حضرت اپنی زبان تو ذرا دکھائیے، زبان باہر نکالیے۔ تو حضرت نے جب زبان باہر کی، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، پاس آیا اور زبان کو بوسہ دے دیا، کہا کہ میں اس زبان کو چومنا چاہتا ہوں کہ جو رات دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کرتی ہے۔ تو یہ قدردانی کی باتیں ہیں, عشق و محبت کی باتیں ہیں. تو غرض یہ کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین شام پہنچے, کہا کہ میں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں جو براہ راست آپ کے کانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو ان صحابی نے پہلے تو وہ حدیث بیان کی کہ جو بھی اللہ کے راستے میں دین کے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہو تو وہ اللہ کے راستے میں ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ العلم سہل اللہ له طریقا الی الجنہ, جو شخص بھی اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے دیے ہوئے علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا اور اس راستے کے اندر علم دین حاصل کرنا اس کا مطلوب ہو, اللہ تعالیٰ اس کے اس راستے پر چلنے کی بدولت اس کے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, کہ جو ایسے راستے پر چلا جس میں وہ علم طلب کر رہا تھا. ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوتے ہیں الحمدللہ یہ بھی علم کی مجلس ہے کہ ہمیں بہت ساری معلومات ملتی ہیں, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں ملتی ہیں. ہم اور آپ بھی اگر سچی نیت سے, ہاں مرد ہوں یا خواتین ہوں, سچی نیت سے اسی جذبے سے آئیں کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام سنیں اور اپنے نفس کی اصلاح کریں, تو یقیناً یہ ہماری علم کی مجلس ہے. یہ وہ محفل ہے جس کو اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ڈھانپ دیتے ہیں, جہاں کہیں اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کی باتیں کی جائے, اللہ کے رسول کے فرامین سنائے جائے, فرشتوں کی جماعت آتی ہے, وہ اپنے پڑوس سے اس کو ڈھانک لیتی ہے اور وہاں سکینہ نازل ہوتا ہے, رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں, اللہ کا فضل اس کی بوچھاڑ ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ وہ حدیث سنائی کہ جو کسی ایسے راستے میں نکلا جس میں علم اس کا مطلوب ہے, سہل اللہ له طریقا الی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس علم کے طلب میں نکلنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ حدیث بھی سنا دی جس کی طلب میں وہ وہاں تشریف لے گئے تھے اور بغیر کھانا کھائے, بغیر وہاں تھکاوٹ اور آرام کیے ہوئے. انسان جب سفر کا فرد تھکا ہوا ہوتا ہے, آرام اس کو چاہیے ہوتا ہے, لیکن نہ وہاں قیام کیا نہ وہاں طعام کھایا, بغیر کھائے پیے واپس پلٹ گئے کہ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اس میں کوئی کھوٹ نہ آ جائے. تو یہ ہے قدردانی کا عالم اور ناقدری کا عالم. کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سناؤ آیت, خامہ خواہ پھر ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا, ہمیں نہیں سناؤ کوئی حدیث, خامہ خواہ ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا. تو ناقدروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ذرا دیکھو تو صحیح, جائزہ تو لے لو ابھی سے, مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کل کے لیے تم نے آگے کیا کچھ تیاری کی ہے, کیا بھیجا ہے. بڑے اچھے انداز میں اللہ پاک نے, جیسے ایک انسان کہیں ہو آگے کہیں جا رہا ہو, تیاریاں مکمل ہوں, کہیں پڑاؤ ڈالنا ہو تو وہاں کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں, اللہ پاک نے بھی وہی منظر کھینچا. اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے, جائزہ لے لے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے یعنی قیامت کے دن اپنے آپ کو وہاں پیش ہونے والے حالات کے لیے کیا کچھ تیاری کے سامان آگے بھیجے ہوئے ہیں. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو, اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. وَلَا تَكُونُوا ان لوگوں کی طرح مت بننا, كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا, فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا ان کو یہ دی کہ خود ان کی ذات بھی ان سے فراموش ہو گئی, وہ خود اپنی ذات کو ہی بھول گئے کہ ہم کیا تھے, ہم کس لیے آئے, زندگی کا مقصد کیا تھا. جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ تعالیٰ نے خود ان کی ذات کو ان سے بھلا دیا. اور قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب دنیا میں تم نے ہم کو بھلایا, آج ہم نے تم کو بھلا دیا, کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ناقدروں کی وہاں بہت درگت بنے گی, قدردانوں کی بہت قدردانی ہوگی. تو انسان کی یہ حالت ہو کہ وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام سننے سے بیزاری کا اظہار کرے, یہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے, یہ تو کفار کی علامت ہے. وقال الذین کفروا, کفار کہا کرتے ہیں, لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو مت سننا, اس لیے کہ سنتے ہیں ویسے ہی تجسس کے لیے لیکن دل پر اثر کر جاتا ہے. تو وہ کہا کرتے تھے, قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کی اس بات کو بیان فرمایا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو مت سننا, والغوا فیہ, شور مچایا کرو جب قرآن کریم کو تلاوت کرے نا, والغوا فیہ, خوب شور مچایا کرو, لعلکم تغلبون, تم غالب رہو گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جا رہے تھے حبشہ کی طرف, حضور کی اجازت راستے میں آپ کا ایک پرانا دوست ملا، کہا کدھر؟ کہاں کہ قوم نے حد سے زیادہ ستا دیا، اب میں جا رہا ہوں اپنے ملک کو خیر بانٹ کے حبشہ کی طرف. کہا کہ نہیں نہیں، آپ جیسا آدمی اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے والے نہیں، آ جائیں واپس آ جائیں، میں آپ کی ضمانت دیتا ہوں. لے کر آئے، قریش کو آگاہ کر دیا کہ ابو بکر میری ضمانت میں ہے، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ شرائط عائد کر دی کہ کھلے عام اسلام کی دعوت نہ دیا کریں، مسلمانوں کو اپنی طرف راغب نہ کیا کریں، اور قرآن کریم بڑا پیارا پڑھتے ہیں، ان پر پابندی کے قرآن کریم کو زور سے نہ پڑھا کریں. یہ مسجد حرام میں آ کر زور زور سے تلاوت کرتے ہیں، ہماری عورتیں ان کی فریفتہ ہو جاتی ہیں اور ایمان لے آتی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس شرط کو مان لیا، اپنے گھر میں مسجد قائم کر لی، اپنے گھر کے ذہن میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں. گلی کوچوں سے خواتین اور بچے آ کر قرآن کریم سن سن کر ایمان لے آتے تھے. تو وہ لوگ پھر شکایت دے کر گئے اس ضامن کے پاس کہ آپ نے تو ضمانت دی تھی، لیکن وہ نقصان تو ہمارا اب بھی ہو رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق وہ ابھی بھی اپنے گھر کے اندر زور سے تلاوت کرتے ہیں اور ہماری عورتیں اور بچے اس کلام کو سن کر ایمان لے آتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کو سننا یہ تو مومن کا شعار ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی آیات سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ان کے دل وہ ڈرتے ہیں، لرزہ اور ترسہ ہوتے ہیں. اب کوئی کہے کہ نہیں ہمیں اللہ کا پیغام نہ سناؤ، خامہ خامہ اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا، حضور کی حدیث نہ سناؤ ورنہ ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا، تو یہ بہت بڑی ناقدری اور بہت بڑی عملی طور پر منافقت ہے کہ انسان نام کا تو مسلمان ہے لیکن اندرونی طور پر اس کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مخلصانہ انداز میں کامل مکمل پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام وہ برائیاں کہ جس کے ذریعے سے ہماری روحانیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، چاہے وہ غیبت اور چغلی ہو، بد نظری ہو، کانوں کا بے جا ناجائز طریقے سے استعمال ہو کہ انسان غیر محرم سے لذت کی خاطر گفت و شنید کرے یا گانے بجانے سنے یا فحش گفتگو سنے یا اور کوئی لغویات کے ذریعے سے کانوں کو انسان آلودہ کرے، اپنی زبان کو انسان آلودہ کرے، اپنے وجود کو اور اعضاء اور جوارے کو ناجائز طریقوں سے استعمال کر کے ان کو چلائے، تو یہ انسان بہت بڑا ظالم ہے. کہ اللہ پاک نے اس کو وجود دیا تھا امانت کے طور پر، یہ اپنے اسی وجود کو ناجائز جگہوں میں چلا چلا کر اس کو سزا کا مستحق بنا رہا ہے، جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے. تو کل کو یہی وجود اس کے خلاف گواہیاں دے گا کہ ہم تو مجبور تھے، تو جو کچھ کہا کرتا تھا وہی ہمیں کرنا پڑتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح ہونے کے ساتھ انسانی وجود کے تمام اعضا زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان اپنے آپ کو لگام دے کے رکھنا، خدا را اپنی حفاظت کرنا، اگر تو سنبھل کر چلے گی ہماری بھی حفاظت رہے گی، اگر تو بدل گئی تو بھٹک گئی تو ہم بھی پھر بے قابو ہو جائیں گے، تیری تباہی کے اندر ہماری تباہی، تیرے امن کے اندر ہمارا امن. تو اگر زبان محفوظ رہتی ہے تو بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے فتنوں سے انسان محفوظ اور معمون ہو جاتا ہے. زبان بے جا استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سارے گناہ پھر انسان کے وجود سے بھی سرزد ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام کی تمام روحانی آلودگیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور تمام کی تمام وہ اچھائیاں، وہ خوبیاں جس کے ذریعے سے ایک مومن آراستہ ہوتا ہے، اس کے اندر تازگی آتی ہے، تراوت آتی ہے، اس کے روحانیت کو ترقی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام خوبیوں سے مالا مال فرما دے، تمام خامیوں سے نفرت بھی نصیب فرمائے، بیزاری نصیب فرمائے اور ہمیشہ ایسی بیماریوں سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما دے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باتوں انشاءاللہ. دعا کی ایک درخواست آئی ہے جناب کامران اسماعیل صاحب کے بڑے بھائی جناب عمران اسماعیل صاحب کل رات سے لاپتہ ہیں، دعا کیجیے کہ اللہ پاک جلد از جلد ان کو خیریت اور سلامتی کے ساتھ واپس اپنے اہل و عیال میں لے آئے. اسی طرح ایک خاتون ہے جو بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے. جناب یعقوب بھائی کے صاحبزادے جن کے لیے ہم نے دعا کی، اللہ پاک ان کے صاحبزادے کے جو بیٹے ابھی ہوئے ہیں زہر بار، یعنی یعقوب بھائی کے پوتے، اللہ پاک ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے، عافیت اور سلامتی والی خوشحالی والی زندگی عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے جتنے بھی افراد بیمار ہیں، جو جسمانی بیمار ہیں یا روحانی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام کے تمام بیماروں کو شفائے
فرمائے، کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم آپ کے بندے ہیں، بہت سارے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں۔ اے الہ العالمین، بہت سارے گناہ تو ہم جان بوجھ کر کر لیتے ہیں، بہت سارے گناہ ہم سے انجانے میں ہو جاتے ہیں۔ آپ ہماری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، چاہے وہ ہم سے جان بوجھ کر ہوئے ہوں یا انجانے میں ہوئے ہوں۔ اے الہ العالمین، یہ روحانی گناہ، یہ روحانی بیماریاں جو ہمارے اندر لگی ہوئی ہیں، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں۔ اے اللہ، ہم ان تمام بیماریوں سے بھی بیزاری نصیب فرمائیے، ان سے دوری نصیب فرمائیے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، پاکیزہ اخلاق نصیب فرمائیے، عالی صفات نصیب فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، متبع سنت بنا دیجئے۔ اے الہ العالمین، آپ کے جو نیک بندے جس طرح پاکیزہ زندگیاں گزارتے ہیں، ہمیں بھی ان پاکیزہ بندوں کی نقالی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، آپ نے یہ صراط مستقیم ہمیں عطا فرمایا، یہ پاک و صاف سیدھا سادہ صاف ستھرا راستہ ہے، ہمیں سیدھے سادے صاف راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ شیطان کے چنگل سے ہم سب کو نجات نصیب فرمائیے، حسد کی بیماری سے ہمیں نجات نصیب فرمائیے، کینہ اور بغض سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائیے، غیبت چغلی سے ہماری زبانوں کو پاک و صاف فرما دیجیے، ہمیں بد نظری سے بچائیے، کانوں کے بے جا استعمال سے بچائیے، دل دماغ کے ہمارے گناہ، اے الہ العالمین، ان سب گناہوں سے ہمارے دل دماغ کی حفاظت فرمائیے، اعضاء اور جوارح اور شرمگاہ کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شروع و فتنوں سے ہم سب کو اپنی حفاظت نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.